موتا پانچ شوال مکرم 1427 ہجری مطابق 27 اکتوبر سن 2006 عیسوی. میں نے پانچ اس لیے کہا ہے, رات کو جوڑ کر کے میں نے پانچ کہا ہے. دن چار کا تھا, رات پانچ کی ہو گئی, کل پانچ تاریخ ہوئی. تیسواں پارہ سورہ القاریہ شریف اور سورہ الحاکم تکاثر شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة, وما أدراك ما القارعة, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خف موازينه فأمه هاوية, وما أدراك ما هي, نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون علم اليقين, لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ القارعہ شریف, یہ مکی ہے, اس میں ایک رکوع, آٹھ آیتیں, 36 کلمے 36 ورڈز ہیں اور 152 حروف ہیں 152 لیٹرز اس کے اندر ہیں. یہ سورت مکی ہے. اگر پرانی باتیں دماغ میں ہیں تو اس کو سمجھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ مکی سورتوں میں کس چیز سے ڈسکشن ہوتی ہے. ایک قانون بتا دیا ہم نے اصول تفسیر کے حوالے سے کہ مکی سورتوں میں جو بحث ہوتی ہے توحید, رسالت, قیامت, موت کے بعد اٹھائے جانے پر, حساب و کتاب, انہی امور پر بحث ہوتی ہے. تو اس سورہ القارعہ کا پورا ماحول ہی بتا رہا ہے کہ یقیناً یہ سورت مکی ہے, کیونکہ اس میں قیامت کی ہولناکی بیان فرمائی گئی ہے اور حساب و کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اور جہنم کے اس خوفناک ماحول کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کو حاویہ کہتے ہیں. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سورت ہر حالت میں مکی ہی ہے, مدنی سورت نہیں ہے. اس کا پہلا ورڈ ہے, پہلا لفظ ہے, پہلا کلمہ ہے القارعہ. قارعہ کہتے ہیں کسی چیز کو, کسی چیز سخت چیز کو, کسی سخت چیز پر اتنی زور سے مارنا کہ بڑی خوفناک قسم کی آواز پیدا ہو, اس کو قارعہ بولتے ہیں عربی میں. اور اس کا ایک معنی ناک کرنے کے لیے آتے ہیں, دروازہ ناک کرنا. اگر عربی میں کوئی شخص اگر کوئی شخص دروازہ ناک کرے تو عربی عربی بولیں گے قرأت الباب, بڑے دروازے کو ناک کیا, کھٹکھٹایا. عربی کا ایک شعر اس پر ہے کہ قرأت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني, کہتا ہے میں دروازے کو اتنی دیر تک کھٹکھٹاتا رہا یہاں تک کہ گھر میں رہنے والے نے مجھ سے بات کی. حد میں میرا جو ہے یہ بازو شل ہو گیا, تھک گیا. فلم نہ کلمتنی, جب میرا بازو شل ہو گیا تب جا کر تو اس نے مجھ سے بات کی, دروازہ کھولا. تو قرآن کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانے کے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں انداز قرآن کا دیکھ لیں, القارعہ. امام اہل سنت کا ترجمہ جب پڑھا جاتا ہے تو دل بالکل مچل جاتا ہے, دل دہلانے والی, دل کو دہلا دے. من قارعہ, انٹرگریٹو کر دیا, من قارعہ. کیا وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ وہ وما ادراک ما القارعہ, اور تو نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ تین جگہ لفظ القارعہ کا استعمال یہ ہوا ہے. ان تینوں آیتوں میں سوالیہ انداز کے بعد اس کا جواب دیا گیا, وہ دہلانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. یہاں تک آیت نمبر 5 تک جو ذکر کیا گیا ہے یہ نفخہ اولا کا ذکر ہے. نفخہ مانے سور میں پھونک مارنا, جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے اس کا ذکر یہاں تک کیا گیا ہے کہ وہ قیامت جب آئے گی تو یہ کیفیت ہوگی. اب آپ اس کو ذرا سا سوچیں, ایک بم پھٹتا ہے تو کتنی خوفناک سی آواز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ گئے, ہے نا. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ اذا الشمس کورت, سورج کو بے نور کر دیا جائے گا, گریویٹی اس کی ختم کر دی گئی, جاذبیت ختم کر دی گئی, اور اس کے بعد اب ہر سیارہ ہر پلانٹ تو اپنی گریویٹی نہ پانے کی بنیاد پر جیسے پتا اڑتا ہے اڑے گا, تو ادھر سے ادھر ٹکرائے گا, ادھر سے ادھر ٹکرائے گا, یہاں سے وہاں ٹکرائے گا, وہاں سے یہاں ٹکرائے گا. تو دو پتھروں کے ٹکرانے کی آواز تو کان برداشت نہیں کر پاتا ہے, جب پلانٹ ایک دوسرے کے ساتھ سجارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس منظر کو سوچ لیجیے کتنا خوفناک منظر ہوگا. کسی کو قرآن نے سورہ 17 پارے میں سورہ حج شریف میں بیان فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شج عظیم, یہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. وہ زلزلہ کیا ہوگا یہی ہوگا, اور سورہ تکویر کی تفسیر میں اس کو بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی. روشنی نام کی کوئی چیز کہیں نہیں ہوگی, پورے یونیورس میں کہیں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس وقت سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے, کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. ایک طرح سی آگ لگ جائے گھر میں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, آدمی بھاگتا ہے ایسا کہ ناقابل بیان. نیویارک میں 9/11 کے جواب سے حادثہ پیش آیا تو پکچر اس میں ٹی وی میں دکھلایا کہ آدمی ایسا بھاگ رہا تھا, اور سونامی آیا, سونامی والا واقعہ, آدمی ایسا بھاگ رہا تھا کہ یعنی حواس باختہ تھا, جبکہ اس کو امید تھی کہ پچ جاتا تو کم سے کم سکون کا سانس لینے کے لیے اس کے پاس ٹائم تھا, کہیں بھی جا کر کے بیٹھ کے سانس لیتا, کسی گھر میں تو بیٹھ کر کے کچھ دیر آرام کر سکتا تھا. مگر قیامت کی منزل یہ ہے کہ اب سکون کی منزل ہی ختم ہو چکی, اب سکون نہیں اس کے بعد پھر ہے. اس وقت آدمی کی صورتحال کیا ہوگی, اسی کو قرآن نے یہاں پہ سوالی انداز میں استفامی انداز میں القاریہ, دل دہلا دینے والی. القاریہ کیا ہے؟ وہ دل دہلا دینے والی کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے نہیں. وما ادراک ما القاریہ, ایک قرآن پاک کی اتری ہوئی آیت کو سننے والے تم کیا جانو کہ دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ سنو بتا رہا ہوں کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یہ ہے کہ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگے کی طرح سے ہوگا. کیا مطلب؟ بارش جب ہوتی ہے تو آپ سمجھ رہا ہوں تو پتنگے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں, اور ہر ایک اس قدر بے خود ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں, ٹکراتے ہیں پتنگے ایک دوسرے کے ساتھ, ٹکرائے زمین پر گرے, پھر سے پھر اڑنا شروع کر دیا, پھر ٹکرائے پھر گرے, پھر کر اڑنا شروع کر دیا. یہ صورتحال ہوگی. اسی قرآن نے سورہ حج شریف کے اندر یہ بیان فرمایا, یہ بتاؤں میں آپ کو لوگ وطرانا سا سکارا وما ہم بھی سکارا, تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں دھت ہوں گے, حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے, خوف کا اتنا غلبہ ہو چکا ہوگا, اتنا غلبہ ہو چکا ہوگا کہ جس طرح سے نشہ والا آدمی گرتا ہے اٹھتا ہے, چلتا ہے بھاگتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے, ان سے احتیاط ہوگی. اس پر یہاں پر آدمی بیان فرمایا کہ جس طرح پتنگے شمع کے اوپر آ کر کے اڑتے ٹکراتے ہیں, گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, یہی صورت حال انسان کی ہو جائے. اور سورہ عبد شریف میں اس کو بیان فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, قریب نہیں آئے گا, نہ قریب آنے دے گا کسی کو. یہ اس وقت کی منزل ہوگی. اور وتكون الجبال كالعهن المنفوش, اور پہاڑوں میں دھنکی ہوئی اون, جب اون کو دھنک دیا جاتا ہے اور روئی کو آپ دیکھیں جب نداف اس کو لحاف بنانے کے لیے دھنکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ذرے کیسے اڑتے ہیں؟ پہاڑ اس طرح سے اڑیں گے. اب اس وقت کا منظر اپنے سوچنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس وقت انسان کیا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اب کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. سیارے ٹکرا رہے ہیں, پلانٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, زمین پھٹی جا رہی ہے, پہاڑ اڑ رہے ہیں, ہر کائنات میں روشنی نام کی کہیں دور دور تک کوئی چیز نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, ستارے ہل پڑ گئے, چاند دنور ہو چکا ہے, ہر طرف خوفناک آوازیں اٹھ رہی ہیں. یا اللہ, یہ قیامت ہے, یہ ہے قاریہ. فراش کہتے ہیں پرندے جو اڑتے ہیں, اڑتے اڑتے گرتے ہیں پھر اڑتے ہیں, انہیں کو فراش کہا جاتا ہے. المبسوط کے معنی ہوتے ہیں بکھرے ہوئے, ایک ساتھ نہیں, یہاں سے اڑا وہاں گرا, وہاں سے اڑا یہاں گرا, وہاں سے اڑا یہاں گرا, یہاں سے گرا. یہ صورتحال حشر میں ہوگی, اس میں قیامت کے دن ہوگی. العین کالعین المنفوش, العین کہتے ہیں ایسی اون جو رنگیلی ہو, رنگ برنگی ہو, مختلف قسم کے رنگ اس میں ہوں, اور وہ منفوش کی ہوئی ہو, دھمکی ہوئی ہو. تو چونکہ پہاڑ مختلف رنگ کے ہیں, اس لیے جب وہ ٹوٹیں گے اور بکھریں گے تو ان کے کلر مختلف قسم کے ہو جائیں گے. کلین منفوش, یہ تھا پہلے سور کا ذکر, اس کے بعد یہ منزل ختم ہو جائے گی, پھر کائنات ختم ہے, ٹھنڈی ہو گئی ہے, اب کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ کائنات اسی طرح سے پڑی رہے گی. پھر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اب دوسرا سور پھونکیں گے, نفخ ثانیہ, اس کے بعد پھر یہ کائنات اٹھ کھڑی ہوگی. اب اس کا ذکر آیت نمبر 6 سے ہو رہا ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو جس کی تولیں بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہے. موازین, یہ جمع ہے اصل میں, کچھ لوگوں نے کہا یہ میزان کی جمع ہے, کچھ لوگوں نے کہا موزون کی جمع ہے. اگر موزون کی جمع مطلب ہے تو وہ اعمال ہو گئے, عمل ہم جو کرتے ہیں نا, یہ عمل تولے جائیں گے. حالانکہ عمل کوئی مادی چیز نہیں جس کو تولا جا سکے, لیکن عمل تولے جائیں گے, عمل کا وزن ہوگا, عمل کا ہلکا پن بھاری پن ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, وہ نماز کی تمام شرطوں کو کلیتاً یعنی فالو کر رہا ہے, پورا کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی وہ جو نماز, وہ بھی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی ان شرطوں کو اس طرح پوری نہیں کر رہا جس طرح پہلے کروا رہا کر رہا ہے. تو پہلے والے کی نماز کا وزن زیادہ ہوا, دوسرے والے کی نماز کا وزن اس کے مقابل میں کم ہو گیا. تیسرا وہ ہے جو اس سے بھی کم فالو کر رہا ہے, اس کی نماز کا وزن اور کم ہو گیا. چوتھا والا ہوا جو اس سے کم فالو کر رہا ہے, اس کی نماز کا وزن اور کم ہو گیا. نماز ایک ہی ہے, پڑھ رہا ہے, لیکن نماز پڑھنے کے درمیان بھی اس میں فرق پائے گئے. یعنی عمل خیر عمل صالح جو بندہ کرتا ہے نا, اس عمل خیر عمل صالح کرنے کا فرق محسوس کر رہا کیجیے. اب نماز پڑھی چاروں نے, لیکن چاروں نے جو شرائط نماز تھی کلیتاً اس کو پورا نہیں کیا, تو جس نے پورا کیا اس کا وزن زیادہ, جس نے کم پورا کیا اس کا وزن اس سے کم, جس نے کم پوری کیا پورا کیا اس کا وزن اس سے کم, اس طرح سے. یہ تو جس کا وزن بھاری ہو گیا, یا پھر میزان, موازین میزان کی جمع ہے, تو میزان مانے ہوتے ہیں ترازو کا وہ پلڑا جس کے اوپر کوئی چیز رکھ کر کے تولی جاتی ہے. اب جب یہاں پہلے مضروب پورا تھا, اب جب پورا ہو گیا کہ وہ پلڑا جھکے گا یا اونچے اٹھے گا,
تو جب کیونکہ اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کے وزن کی بنیاد پر ہی پلہ نیچے گزرتا ہے. تو اظہار بیان الگ الگ مگر نتیجہ دونوں کا ایک ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے اعمال حسنہ اچھے ہوں گے, جس نے اچھا عمل کیا ہوگا, یہ دو باتیں یہاں پہ ہیں, اس کو سمجھنے ذرا. ایک وہ ہے کہ جس نے عمل کیا ہی نہیں ہے, ایک وہ ہے جس نے عمل کیا ہے. جس نے عمل کیا ہی نہیں ہے تو جب عمل کیا ہی نہیں تو اس کے عمل خیر والے پلے پر کیا چیز ہوگی کہ رکھا جائے گا, کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو آٹومیٹک ہلکا ہو چکا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ عمل کیا ہے, اب اسے اس کی دو شکلیں ہو گئی. عمل کیا ہے تو کلیتن فالو کیا ہے کہ کچھ فالو کیا ہے. اگر کلیتن فالو کیا ہے, مکمل طریقے پر عمل کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کو فالو کیا, پورا کیا ہے, تو اس کا وزن بڑھ گیا. اگر مکمل طریقے پر اس نے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا ہے تو اس کا وزن گھٹ گیا. اب عمل حسن صالح ہونے کے باوجود بھی پلہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ بہت خوفناک صورت ہے. ایک تو وہ کہ عمل تھا ہی نہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے پلہ ہلکا ہو گیا. لیکن یہ کہ عمل ہونے کے باوجود بھی پلہ ہلکا ہو گیا, یہی باتیں علماء سمجھاتے ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے. نماز میں جو بڑھتی کرتے ہیں نا, لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کوئی بات تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں کہ ایسا کر دیا, ہماری انسلٹ کر دی. یہ نہیں سوچتے کہ انسلٹ کہیں کہ عمل کی طرح پانی کی بات کی ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ نماز, حدیث پاک میں نے مسلم جمعے میں سنائی تھی نا, کہ نماز کی صورت حال یہ ہے کہ نماز, بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ان پر لعنت کرتی ہے. وہ نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز اس نماز پڑھنے والے پر خود لعنت کرتی ہے. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ نماز کی اوپر اٹھتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو ردی کیچڑے کی طرح سے, جیسے پرانا کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو ردی کیچڑے کی طرح سے لپیٹ کر کے اس نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اور وہ نماز دانت کرتی ہے, کہ تیرا ستیہ ناس ہو, تو نے مجھ کو پورا نہیں کیا, اللہ تیرا بھلا نہ کرے. اور جب بندہ اس نماز کو پورے طریقے پر جو شرائط سے نماز پورا کرتا ہے, تو نماز اوپر اٹھتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, اور اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہے کہ اللہ جس طرح سے اس نے مجھ کو اچھے انداز میں ادا کیا ہے, تو بھی اس کے ساتھ اس طرح سے بھلائی فرما. اب دیکھو نماز پڑھنا بھی ایک مسئلہ ہے, کہ ایسی نہیں کتاب جیسے چاہا جب چاہا جہاں چاہا جس انداز میں چاہا نماز پڑھ لیو, ہی نہیں, بلکہ نماز کی شرطوں کو پورا کرنا ہوگا. تو یہ کہ اما من ثقلت موازینہ, جس کی تولے بھاری ہوئی تو وہ منمانے عیش میں ہے. اب اسی کو سورہ حاقہ شریف کے اندر یا سورہ معاری شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. انہیں زمان تو ان کے ملاقات میں ساتھ دیے, فہو فی عیشۃ راضیۃ فی جنۃ عالیۃ قطوفہا دانیۃ کلوا واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیۃ. اور اسی کو سورہ غاشیہ شریف کے اندر بھی بیان فرمایا گیا, اور اسی کو سورہ انشقاق شریف کے اندر بیان فرمایا گیا, ہر جگہ یہی بات. اور 18 پارے میں سورہ مومنون شریف کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جس کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا, تو جب وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا انی ظننت انی ملاقی حسابی, ہاں مجھے یقین تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش ہی جائے گا. اب کیا ہے, وہ خواتین استوابی ہے, فی جنت عالی ہے, بلند جنت میں بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. وہ تو پناہ دانی ہے, طرح طرح کے میوے اس کے گردا گرد گھرے ہوں گے. قریب ہاتھ بھی نہیں بڑھانا پڑے گا کہ ہاتھ بڑھا کے توڑنا پڑے, جس میوے کو کھانا چاہے گا ادھر خواہش پیدا ہوئی وہ وقت میں اور منہ میں چلایا. مطلب کھاؤ پیو آرام کے ساتھ, تم پہلی زندگی میں کچھ کر کے آئے ہو تو اب اس کا اجر یہاں پہ تم کو لیا جا رہا ہے. کسی کو سورہ مرسلات کے لیے بیان فرمایا گیا, کلو شیبو ہنی میں تم تامل آرام کے ساتھ مزے کے ساتھ کھاؤ اس لیے کہ تم کچھ کر کے آئے ہو, نیک عمل کیا ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ,
اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اللہ بچائے اس سے.
دو بات اس دن میں ہوں, اس سے وہ عربی نہیں مصری ہے جلال جو اس کال میں بیٹھا تھا, اسے میں نے کہا یار تم میرے لیے دعا کر کہ اللہ اگر ایک تو حساب لے, اگر حساب لے تو آسان لے. بڑی پیاری بات کہنا کہ حدیث ہے اس سلسلے کو. اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہ کیے کریں, آپ حساب کرنے کی بات نہ کریں. اس لیے اللہ سے تم نے فرمایا حدیث میں نے بھی تو چونکہ سنا چکا ہوں, اور یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بے حساب کی دعا مانگو خما خان, اس لیے کہ اگر حساب جس کا ہوا وہ بچ نہیں سکتا. کتنا بھی متقی زاہد پرہیزگار پڑا سے بڑا ولی و عارف ہو, لیکن جب جس کا حساب شروع ہو گیا پھر بچ نہیں پائے گا. لہذا اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بے حساب کا فرما دے, بے حساب جامع فرما دے, بے حساب و کتاب. سیدی آرا سے لکھا ہی اعلیٰ حضرت کے تو ایک ایک شعر یار قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. لوگ جو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا وہ شعر بے حساب و کتاب تعاوذ علی سنت اللہ کو سلام. تو دعا مانگی سیدی آرا نے دعا مانگی کہ یہ اللہ حضور کی امت پاک کو بے حساب و کتاب کے مرد داخل, نہ حساب ہو نہ کتاب ہو کچھ نہیں. دیکھی جب حساب و کتاب شروع ہوا بچ نہیں سکتا. قوم حاویہ, حاویہ حاویہ کے تعلق سے نقل فرمایا گیا ہے دیکھیں کچھ حدیثیں ہیں جو علامہ قرطبی نے نقل کی ہیں. فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث پاک ابن جابر سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی وجثکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش یقعن فیها وهو یضبهن عنها وانا آخذ بحددکم بحددکم عن النار وانتم تقلطون من ایدی. حضرت کے بعد حضور نے کیا فرمایا, میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی تو پتنگے اس آگ پر اڑ اڑ کر آنے لگے اور اس میں گر گر کر کے جلنے لگے, اور آگ اور حالانکہ وہ ان کو بچا رہا ہے بھگا رہا ہے لیکن وہ گرنا چاہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہی حال میرا ہے, میں تمہاری قبر کے تٹکے پکڑ پکڑ کر کے بچانا چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جانے پاؤ, مگر تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو, کود رہے چند. فرمایا سبحان اللہ حضرت کی چیز سے پہلے کہ جنتی جب جنت ہو جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. الفرشن مرفوع بلند بچھونا اس کا, وہ ارتفاع ہوا بقدار مئة عام ولی اللہ کہ تبعت حتى تبیع علیہا ثم ترتفع كهيئتها ومثل الشجرة فاروها كذلك ايضا مثل الارتفاع فإذا اجتاع ولی اللہ ثمرتها تدلت إليه حتى اثناء ولهذه الله قائدا وقائما خطوف وزاليا. کہتے ہیں کہ جب جنتی بسترے کے تعلق سے فرما جس میں حدیث مدت کی سے پہلے ہی بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو جنت میں جو بسترا ملے گا وہ بلندی پر ہوگا, لیکن اس کی بلندی کی صورت حال یہ ہوگی کہ 100 سال تک وہ چلتا رہے جتنی دور جائے گا اس سے بھی اونچی اونچائی پر اس کا بستر ہوگا, اتنی اونچائی پر. لیکن جب اس پر سوار ہونا چاہے گا نا تو جو ہی خواہش کرے گا فوراً نیچے چلائے گا.
انتظار ہوگا پھر جس طرح اوپر اٹھ جائے گا ایک سو سال مسافت سال. اور اس جس طرح صورت حال میں اس کے اندر شاخیں ہوں گی. ولی اللہ اللہ کا دوست جس پھل کو کھانا چاہے گا کھائے گا, اس سے قریب ہو جائے گا, بیٹھ کر کے کھائے, سو کر کے کھائے, کسی بھی طریقے سے کھائے. اور سمجھایا گیا کہ حاویہ کے بارے میں ویروا اندر حاویہ اسم البابل اسفل من النار, جہنم کا سب سے نیچے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام حاویہ رکھا گیا ہے, حاویہ. اور یہاں اسی حاویہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ امہ حاویہ, تو جس کا وزن ہلکا ہو گیا وہ پھر حاویہ ہی میں ڈالا جائے گا. فامہ ام کہتے ہیں ماں کو, یہاں پہ ام اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ ماں کی گود بچے کے لیے آرام کی جگہ ہوتی ہے, بچہ اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے, تو اسی طرح سے وہ جہنمی جس طرح سے بچہ اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے اسی طرح سے وہ جہنمی اس حاویہ میں ڈالا جائے گا, وہاں پہ رہے گا وہ. حضور کے ستار ہے وہ ماں ذرا کا ماہیے, حاویہ کیا چیز ہے, کس کو کہتے ہیں حاویہ؟ اے قرآن سننے والے, تمہیں معلوم ہے حاویہ کیا چیز ہے اور تم نے کیا جانا کیا نیتا دکھانے والی؟ نار حاویہ, ایک آگ ہے شولے والی, بھڑکتی ہوئی شولے دار آگ, اس کو حاویہ کہتے ہیں. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدہ برارہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم ہاذہ اللتی یوقد ابن آدم جزءا من سبعین جزءا من حر جہنم. حضور نے ارشاد فرمایا یہ آگ جو تم جلاتے ہو نا, یہ جہنم کی آگ میں سے 70 جزء میں کا ایک جزء ہے, 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے, 69 حصہ بھی تمہیں دکھلایا نہیں گیا, وہ صرف ایک حصہ یہ ہے جو جلتا ہے جس پر ہم کھانا بناتے ہیں گرمی حاصل کرتے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ آپ 10 سیکنڈ تک اپنی انگلی کو اس پر ٹکا نہیں سکتے. یہ صورت حال فاروق اللہ امکانات لتا پیے سن یا رسول اللہ, صحابہ بھی یا رسول اللہ اگر ایسا ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہی یاد بہت ہے, ہمیں اور کسی یاد کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءاً كلها مثل حرها. یہی کہتے ہوں ابھی وہ آگ جس کا ذکر کیا گیا ہے جہنم کی آگ کا, وہ 69 جزء 69 حصہ اس سے زیادہ ہے اور ہر حصہ اس کا اسی طرح گرم ہے. اللہ تعالیٰ بتائے, اللہ تعالیٰ بتائے. فرمایا گیا ہے حضرت عمر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الموت یسلون رجلا یاتیہ من رجل مات قبلہ فیقول ذلک مات قبلی اما مر بكم فیقول لا والله فیقول انا لله و انا الیہ راجعون ذهب به الى امی الہاویہ خبیثت الام و بیست المعاویہ. جب کوئی آدمی مرتا ہے نا, اس کو 10 منٹ کر دیتے ہیں قبر میں, تو مردے اس کے قریب آتے ہیں سارے اس قبر سات کے اور وہ حالات پوچھتے ہیں اور یہ سب کے حالات بتاتا ہے. نیا مردہ جو ہے وہ محلے کے پڑوس کے دوست کے احباب کے گھر والوں کے سارے کے حالات بتاتا ہے. تو وہ بتاتا ہے جب پوچھتے ہیں کہ فلا کیسے, وہ جو پرانے پوچھتے ہیں فلا کیسا ہے, تو کہتا تو وہ تو مر چکا ہے یہاں نہیں آیا, تو کہتے ہیں نہیں وہ تو یہاں نہیں آیا ہے, تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لگتا ہے کہ وہ حاویہ لے گیا, لگتا ہے کہ وہ حاویہ لے گیا. ارے بڑی بری جگہ ہار گیا, بہت بری جگہ ہے. تبھی سے بہت بری جگہ ہار گیا, اللہ بچائے اس سے.
تو یہ پوری سورت کا دو پہلو ہوا, ایک ہے قیامت کا نفخ اولا اور دوسرا ہے قیامت کا نفخ ثانیہ. پہلے میں قیامت کا ذکر اور دوسرے میں حساب و کتاب. اسی لیے بیان فرمایا جاتا ہے دعا کے تعلق سے ہمیشہ کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حشر کی کامیابی, قبر کی کامیابی, برزخ کی کامیابی کی عمومی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیے دنیا جو ہے یہ تو گزر جائے گی, رو کر کے گزرے یا ہنس کر کے گزرے, گزر جائے گی بہرحال, کیا جس طرح سے گزرے. لیکن مشکل ہے وہاں کی کہ جب وہ زندگی شروع ہوگی کہ جس میں نہ کوئی ابتدا تو معلوم ہے لیکن انتہا کے بارے میں کچھ پتا نہیں, کیا صورت حال پیدا ہو, وہ بڑی خوفناک جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے.
سورہ دیکھیں ایک حدیث پاک میں نقل کر دوں, اس میں وامم الخفت موازین میں کہ جس کی پلے ہلکے ہو گئے. حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ لا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ثم قرا لا یقیم لهم یوم القیامۃ مثلا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک آدمی بڑا لمبا چوڑا موٹا تگڑا لایا جائے گا, اس کی صورت حال یہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. مکھی کا پر جانتے ہیں نا کتنا وزنی ہوتا ہے, کیا وزن اس کا ہے, اس کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو عمل اس نیت سے کیے جائیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور رضا الہی کو مربوط خاطر رکھا جائے. ایک بڑی مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ اس قدر دکھاوا ہو گیا, یہاں میں بتاؤں اس شہر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے مجھ پر ڈسکس نہیں کرتا اور کرنا مناسب بھی نہیں ہے, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس قدر دکھاوا ہے یہاں پہ ہر عمل میں جس کا ہے, کوئی بھی عمل دکھاوے کی نویز بہت زیادہ یہاں پہ. ہم اپنے ملکوں میں جب تک تھے وہ چیزوں کو تصور بھی نہیں کرتے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اعمال کے اعتبار سے لوگ اس کو کرتے ہیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. سورہ تکاثر شریف الحال تو مستقا سو یہ بھی سورت مکی ہے, لیکن اس کے تعلق سے قول اور بھی کیا گیا ہے کہ یہ مدنی ہے. وَيَا مَكَّةٌ فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْمُفَسِّرِينَ, علامہ قرطبی کہتے ہیں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مکی ہے, لیکن امام بخاری نے بیان فرمایا کہ یہ مدنی ہے. اس کی کچھ وجہیں بیان کیے گئے ہیں. سورہ تکاثر شریف میں ایک رکوع آٹھ آیتیں اٹھائیس کلمے 28 ورڈ اور 120 حروف ہیں. بڑی عظیم ترین سورت ہے, یہ بہت عظیم ترین سورت ہے. اس کے تعلق سے علامہ مظہری نے لکھا ہوا ہے, ایک روایت نقل کی ہے. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع احدكم ان يقرا الف ايه في كل يوم؟ قالوا هو يستطيع ان يقرا الف ايه في يوم. قال اما يستطيع احدكم الهاكم التكاثر؟ رواه الحاكم البيهقي. حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہر دن 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے؟
لوگوں نے کہا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے, کون 1000 آیتیں پڑھ پائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا سننے کا کوئی عمل یا ستی احدکم الحاکم التکاثر, کیا سننے کا کوئی شخص ایسا نہیں کہ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ یعنی اگر کوئی شخص الحاکم التکاثر کو پڑھ لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس کا بھی ماحول بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ الفاریہ کا ہے. اس کے اترنے کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت قتادہ نے کہا ہے, علامہ وزاری نے نقل کیا کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اپنے کثرت یعنی زیادتی پر کہ ہم بہت زیادہ ہیں, ہمارے اولاد بہت زیادہ ہے, مال بہت زیادہ ہے. اس پر دوسرا قول نقل کیا گیا ہے حضرت بریدہ, اس بریدہ کہتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں, بنو حارثہ اور بنی حارثہ اور بنی حارث, ان دونوں کے بیچ میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ تم سے اچھے ہیں, ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں وغیرہ. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قریش کے دو قبیلوں کے بارے میں اتری ہیں, بنو عبد مناف اور بنی قطی اور بنی سہم کے بارے میں, کہ ان میں سے ہر ایک کہتا تھا اکثر سیدن و ازواجن و اکثر ازواجن کہ ہم تم سے زیادہ عزت والے ہیں, تم سے زیادہ بڑے سردار ہیں, تم سے زیادہ بڑی ہماری قوم ہے, قبیلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فخر کیا کرتے تھے. اسلام نے اس ناجائز فخر و مباحات کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا. کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ ہاں حضرت ابو ہریرہ کی روایت حضرت ملاحظہ صاحب اللہ عزیز نقل کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامه امر الله ونادي ينادي الا اني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت اكرمكم اتقاكم فابيتم الا ان تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان فاليوم ارفع نسبي تمون. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آواز لگانے والے کو حکم دے گا کہ جا کے آواز لگاؤ اور کہہ دو کہ الا انی جعلت نسبا وجعلت نسبا, کہ میں نے تم لوگوں کا نسب بنایا تھا اور تم لوگوں نے خود اپنا نسب بنا لیا. فجعلت اکرمکم اتقاکم, تو میں نے جو نسب بنایا تھا وہ یہ تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا, سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا, مگر تمہیں جو نسب بنایا اس میں سجد خان صاحب, شاہ صاحب, انصاری صاحب, پٹھان صاحب, یوسف زئی صاحب اور فلاں زئی صاحب اور فلاں زئی صاحب, یہ سب بنا لیا, وہ تمہارا نسب ہے اور میرا نسب یہ تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تم نے میرے اس بنائے ہوئے نسب کا انکار کر دیا اور تم یہ کہتے رہے کہ فلاں ابن فلاں بہتر ہے, فلاں ابن فلاں سے فلاں سید صاحب ہے تو بہتر ہے, فلاں شاہ صاحب بہتر ہے, وہ خاں صاحب ہے صاحب, وہ فلاں قبیلے والے خاں صاحب, افغانستانی والے خاں صاحب, یہ سب تم نے اپنے یہاں پیدا کیا تھا, اب سن لو پالیوں اور پاؤ نہ تبھی, تو میں نے جو نسب بنایا تھا میں اس نسب کو بلند کر رہا ہوں, تقوی والے لوگ بلند ہو گئے, زہد و پرہیزگاری والے لوگ بلند ہو گئے, اور اب جو تم نے اپنا نسب بنایا تھا نا وہ آدھا وہ نسب تم اور تمہارے نسب کو میں نے ختم کر دیا بھی یہیں پہ. آئین المتقون ختم ہوگا, آئین المتقون تلاش کرو دیکھو متقین لوگ کہاں کہاں ہیں.
پرہیزگار لوگ کہاں کا پورے حشر کے میدان سے تلاش کرتے ہو میرے پاس، اس لیے کہ انہوں نے میرے نسب کے اوپر عمل کیا تھا. یہ اقبال نے اسی کو لکھا ہے نا، کہ اقبال نے اسی کو لکھا ہے نا، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ارے وغا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے میرے دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ ہے صورت حال آج کل کے نسب کی. تو جو نسب اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ نسب تو کامیاب ہے، اور جو نسب آدمی خود کریٹ کرتا ہے اس نسب کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی نژاد ہونے کے باوجود بھی کیا حضور سیدنا غوث پاک ان کے مقابل میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. سیدنا غوث پاک سرتاج اولیاء ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، حضور کی اولاد کرامت سے ہیں، سب کچھ صحیح، مگر کیا سیدی طور سے پاس سیدنا بلال حبشی کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے کیوں، اس لیے پہلی بات وہاں پہ صحابیت کا درجہ سب سے بڑا اعزاز تو یہی تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت معاد کے حاضر داس تقوی والوں کے تقوی کی کیفیت اب دنیا میں کون لا سکتا ہے؟ یار ہے کسی کے اندر جرات کہ اس طرح کا تقوی لے کر کے آئے؟ بے شک سیدی طور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اتنا بڑا ان کے زمانے میں ان کے بعد تو ملنا مشکل ہے، لیکن اتنے بڑے نہیں اتنے بڑے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے جتنے بڑے سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، رضوان اللہ علیہ. تو اب یہ جو یہ خاندانی شرافت، خاندانی عزت، قبیلہ جاتی عزت، جس کی بنیاد پر آدمی دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے، یہ سوائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائیں گی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. تو پہلی آیت کریمہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوفناک لمحہ ہے جائے اس کا ہے، الحا یلہی لہون سے بنا ہے. لہون مانا ہوتا ہے کھیل کود، اور کھیل کود آدمی کو اس کی ضرورتوں سے غافل کر دیتا ہے. کھیل کود میں آدمی جو مست ہوتا ہے تو اپنی ساری چیزوں کو ایک طرف ڈال دیتا ہے، اس کو ہوش تک نہیں رہتا. گروسری کرنا ہے مگر لگ گیا صاحب وہ کھیلنے میں، اب گیم کھیلنا بیٹھا ہوا، ٹائم گزر گیا، گروسری کرنے نہیں جائے گا وہ. یہ ہے لہون، لہون سے الہا بنایا ہے، الہا غافل کر دینا، الہاکم التکاتر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس صورت کے اندر دھیان فرمائیے، انسان کی دو بہت بڑی کمزوریاں ہیں، ایک اس کی اولاد اور ایک اس کا مال. کسی کو قرآن میں اپنی زبان میں بیان فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ آزماتا ہے دے کر کے کہ دیکھوں میں تمہیں دے رہا ہوں، اولاد بھی دے رہا ہوں، مال بھی دے رہا ہوں، تو اپنے اولاد اور مال میں مصروف ہوتا ہے کہ میری طرف لوٹ کر کے آتا ہے؟ اگر تو اپنے مال اور اولاد میں مصروف ہو گیا تو آزمائش میں پڑ گیا تھا، لیکن اگر ان کے باوجود ان کی پرورش، دیکھو اسلام کا اللہ فلسفہ بنا تھا، فرمائیے اسلام اس کو رد نہیں کرتا ہے کہ تم اولاد کی چھوڑ دو، مال کے قریب نہ جاؤ، ایسا ہرگز نہیں. اس لیے دنیا میں مسلمانوں کو وقت زندگی گزارنی ہے، لیکن اس نے ایک لائن بنا دی کہ اس لائن کے اس طرف اور اس طرف، مال کو تم کماؤ اس طرف لیکن اس کو یہیں تک رہنے دو، اور اللہ کی یاد کی حدیں اس طرف ہیں،
اس کو ادھر نہ آنے دو کہ یہ متاثر ہو.
بے شک تم اتنا مال کمال ہو کہ چاہتا زندہ بن جاؤ, کیا لگا ہوا ہے دلگیر بن جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں.
اسلام بالکل نہیں منع کرتا ہے مال کمال سے. ہاں اس مال سے ضرور منع کرتا ہے کہ جس میں تم لگ جاؤ تو تمہیں اپنی نماز کی فکر نہ ہو, روزے کی فکر نہ ہو, حقوق کی فکر نہ ہو, اللہ کی خشیت کی فکر نہ ہو, کچھ نہیں. لگ گئے لگ گئے, اس سے منع کر پائے. اور فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تم اپنی حلال کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہو تو جتنا دانا اپنی اولاد اپنی بیوی کو کھلاؤ گے ہر ایک صدقہ ہو رہا ہے, اس کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ثواب ملے گا. یہ فلسفہ تو میں نہیں جانتا ہوں دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر نہیں, جو عظمت یہاں بیان فرمائی گی کسی مذہب کے اندر نہیں. ہر مذہب ایک اپنے خاندان کی جو پرورش کرتا ہے وہ بلڈ ریلیشن کی حیثیت سے پرورش کرتا ہے. بھائی ہمارا خاندان ہے بس, اس لیے ہم پرورش کر رہے ہیں. بیٹے کو اس لیے پال رہے ہیں کہ خاندان ہے, بیٹی کو پال رہے ہیں خاندان ہے, بیوی کو اس لیے کہ خاندان ہے. اسلام اس سے اوپر اٹھ کر کے تمہیں درد دے رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو بلڈ ریلیشن ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اگر تم نے حلال کمائی سے ان کی پرورش کر دی تو پرورش کرنے کا ثواب پاؤ گے, پاؤ گے ایک ایک دانے کا اللہ جو مستقبل کا ثواب عطا فرمائے گا. قسم خدا کی جو میں اس کو جب سوچتا ہوں نا اس حدیث کے بات کو, تو سوچتا رہ جاتا ہوں کہ کس قدر عظمت ہے اسلام کے اندر. کاش لوگ اس کو سمجھتے, کاش اس کو سمجھتے خدا کی قسم. سبحان اللہ. تو یہ ہے الہاکم التکاثر, مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ ہے زندگی انسان کی, حرص لالچ, اتنا کمایا تو اتنا ہونا چاہیے, اتنا کمایا تو اتنا ہونا چاہیے, اتنا کمایا تو اتنا ہونا چاہیے, بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں حدیث پاک پر دیکھیں, یعنی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ایسی رہنمائی کی, اگر اس کو دماغ میں رکھا جائے تو انشاءاللہ کبھی قدم نہیں بھٹکنے پائیں گے. دیکھیں حدیث پاک بڑا لمبا ہے, اس ماحول میں فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے, حضرت مقرب ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں روایت کرتے اپنے باپ سے, ان کے باپ کہتے ہیں اتائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یقرأ رہا کم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی و اللہ کا ابن آدم من مالک من مالک من مالک الا ما اکلتا پاپ نہیں تھا اور لبستا پاپ نہیں تھا اور تصدقتا پام بلتا وما سوا ذلک فذاہب و سارقہ حضرت مقرب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے والد ماجد کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور سورت تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو حضور نے اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا انسان کا حال یہ, انسان کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال, یہ مال وہ مال. یہ انسان تیرا کیا مال ہے, یہ تو مال مال کہہ رہے تیرا مال ہے, یہ جو تم نے کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا, جو تم نے پہن لیا اس کو تم نے پرانا کر لیا, ختم ہو گئے دونوں. اس مال کے اوپر تو اتنا غرور کر رہا ہے, میرا مال میرا مال, کھا لیا ختم ہو گیا, پہن لیا پرانا ہو گیا. اب تصدقت فأموالک, ہاں جو تو نے صدقہ کر دیا نا تو وہ گزر گیا اور رکھا ہوا ہے, سمجھ لو. کہتے ہیں ہمارے بازاری کا سزا ہے تو متعارف الناس, اس کے علاوہ جو صدقہ کیا تو نے اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ ختم ہے اور جو باقی رہ گیا اس کو تم لوگوں کے لیے چھوڑ رہے ہو, تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے. اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں, موت کے وقت روح نکلنے والی ہو, اب اگر وہ اپنے اولاد سے اپنے بیٹوں سے کہے بیٹا اس کو صدقہ کر دینا, اس کو یہ دے دینا, اس کو دے دینا, تم ہوتے کون کرنے والے ہیں؟ اب تیرا نہیں, وہ تیرے بیٹوں کا ہونے جا رہا ہے. تو سنیں اس کو, سمجھے تھوڑا سا, اب تیرا نہیں ہے, اب وہ تیرے بیٹوں کا ہے. اب اگر تو نبی کہے جب بھی تیرا نہیں ہے, تو کہے جب بھی تیرا نہیں ہے, جب تک تیرے ہاتھ پیر میں طاقت تھی, قوت تھی, جب تو صحت مند تھا, اس وقت تم نے کیوں نہیں اللہ کے راستے میں دیا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ صدقہ جو نکالا جاتا ہے کہ جس کی تمہیں خود ضرورت ہو اور ضرورت رہنے کے باوجود تم اللہ کے راستے میں نکالو, وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے. تو حضور نے فرما دیا صاحب کہ اب جو تمہیں چھوڑ رہے ہو نا, اب یہ تیرا نہیں ہے, وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. تو مال کی آرزو میں آدمی, دیکھیں ایک حدیث میں آتی گزر رہی ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے زمین پر ایک لائن کھینچی چوکندے میں, یعنی اسکوائر بنا کر کے ایک لائن بیچ میں کھینچی, اور اس کے اگل بغل لائن کے اگل بغل بہت ساری چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائی. فرمایا جانتے ہو یہ جو ہے نا کہ یہ بیچ والی لائن ہے, یہ کی زندگی, اور یہ اگل بغل کی چھوٹی چھوٹی لائن ہے جو اس کی تمنائیں ہیں, وشز ہیں. آدمی ان تمناؤں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, اور زندگی گزرتی رہتی ہے. پھر وہ اسکوائر وائز لائن کے پرواہ ہے, اور وہ فرماتے کہ کوئی یاد نہیں آئے گی, یہ موت ہے. انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے چکر میں زندگی گزار دیتا ہے, اور موت اس کا گلا ہے کہ اچانک آ دبا دیتی ہے, ختم ہو گیا. تمنائیں نہ کبھی پوری ہوتی ہیں نہ پوری ہو سکتی, ایک تمنا پوری ہوئی دوسری تمنا سر اٹھا دیتی ہے, ایک وش پوری کیا اس نے دوسری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے نا. فرمایا کل تو بتا لوں تو مت اللہ تو بتا لوں کل لو تعلوم علم یقین. یہاں کے تم نے قبروں کا مجھے کہا ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, ہاں ہاں اگر یتیم کا جاننا چاہتے ہو تو مال کی محبت نہ رکھتے. اب یہ بات بتا دی, مال بہت اچھی بھی چیز ہے, بہت بری بھی چیز ہے. اگر مال رکھ کر کے اللہ تعالی صدیق اکبر عثمان غنی عمر فاروق رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کا دل دے تو بہت اچھی چیز ہے, اور اگر مال دے کر کے کہیں قارون کی ذہنیت بنا دے تو بہت خراب چیز ہے, بہت خراب چیز ہے. قارون نے یہی تو کہا تھا نا, یہ موتا تو میرے جو ہو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے یہی کہا تھا کہ یہ موسیٰ تم میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. فقطفنا به وبداره الارض, قرآن کہتا ہے فقطفنا به وبداره الارض. یہ تم نے سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جلال آمیز لبو لہجہ زمین نگل لی, اس کو فرماتا ہے ہم نے اس کو بھی اس کے گھر کو اس کے مال کو سب دھسا دیا زمین میں, خصم کر دیا. تو اگر اللہ مال دے تو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ عثمان غنی سے ذہن پر اور عمر فاروق یا صحابہ کا ذہن دے دے, صحابہ کا ذہن دے دے, سارے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو سخاوت کا ایثار کا دم جذبہ رکھتے تھے, کون پیش کر سکتا ہے اس کو؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جانتے ہیں ایسے ایسے غریب صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا ہے. ایک صحابی کہا بھی ہے کہ گھر میں صرف دو کھجوریں رکھی ہوئی تھی, غربت غریبی تھی, وہ دو کھجوریں اپنے لیے رکھے تھے کھانے کے لیے کہ تمہیں اس کو کھا کر کے میں کھیت میں جاؤں گا کام کرنے کے لیے. چند کھجوریں کھا کر کے دن گزار دیا کرتے تھے. بھائی ہم لوگوں کی طرف چلے کہ تین پلیٹ بریانی کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تیسری میں سے دو لمحہ کھانے کے بعد ڈال دیا ٹریش میں,
بڑا سخت معاملہ ہو گئی. معمولی بات نہیں کہ یہ ضائع ہوتا ہے کھانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں, ختم خدا دل ڈال جاتا ہے سوچ کر. سارے کام کا یہ ہے کہ چند کھجوریں کھا کر کے دل گزار دیا کرتے تھے, مزدوری کیا تو صاحب ہی نہیں, کچھ کھجوریں لی تھی خود بھی کھائے تھے, اپنی اولاد کو کھلائے تھا, بیوی کھلائے تھے, دو تین کھجوریں باقی بچی تھی کہ صبح کھا کر کے پانی پی کر چلا جاؤں گا کھیت میں. اللہ کے رسول کا منادی اللہ کے راستے میں جہاد پر جانے کے لیے سرمایہ کی طلب کے لیے اعلان کر رہا تھا, اٹھائی وہ کھجوریں دے لی اللہ کے راستے میں. اور اب دوسرا انسان ہوا اللہ فرمائے صحابہ اکرام کا, کہ اس سخت ترین لو چلچلا کی دھوپ سخت گرمی کی عالم میں جانتے ہیں ایک ایک چوبیس چوبیس گھنٹے میں ایک ایک کھجور کھا کر کے آدھا آدھا گلاس پانی آدھا آدھا کٹورا پانی پی کر کے ان لوگوں نے غزوہ تبوک کر دیا. دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے اس قسم کا اظہار. تو اللہ اگر مال دے تو یہ جذبہ ہے نا, اللہ اکبر. ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے, ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. مال ہے کیا چیز؟ ہاتھ کی محل ہے, کیا حیثیت ہے یار؟ ہم نے تو بمبئی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ختم خدا کی, ایک ہمارے دوست سے ملنے والے بہت امیر ترین آدمی تھے, بہت امیر ترین آدمی, کبھی بھی ان کو میں نہیں دیکھا کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہو اور ان کے در سے خالی گیا ہو. لوہے کا کاروبار تھا بہت, بس ایک جھٹکا لگا, ایسا جھٹکا لگا نا زمین پر آ گئے. مان کی کیا حیثیت ہے یار, آج ہے کل نہیں, کچھ حیثیت نہیں. اللہ آزماتا بھی ہے, کبھی کبھی لے کر کے آزماتا ہے, کبھی دے کر کے آزماتا ہے, دونوں باتیں. یہ خطاب درد کافروں کے لیے ہے کہ جو مال کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی یاد سے کافر ہو چکے. خدا صحابہ کرام کا معیار اس سے بہت بلند ہے یار, کبھی سوچ رہے ہیں صحابہ کے انقلاب ہو گیا ہوگا. فرمایا اس آیت کریمہ میں ایک تو بحثیں ہیں, ذرا اس کو میں واضح کر دوں. زرت المقابر, یہاں تک اسم المقابر یہ مقبرہ کی جمع ہے, جہاں قبریں ہوتی ہیں, قبر کی گریو یارڈ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, گریو یارڈ. یہ اس کا ترجمہ صحیح معنی ہے, وہاں قبریں ہوتی ہیں, مردے دفن کیے جاتے ہیں. حتی زرتم, یہاں تک تم نے قبروں کی زیارت کی. اس آیت کریمہ کے ایگزیکٹلی ونس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبروں کی زیارت کا ثبوت قرآن سے ہے. حتی زرتم زارا زورو, زرتم تم نے زیارت کی قبروں کی, معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت ہے, اور مقابل قبروں کی قبرگاہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ صاحب یہ قبرستان جاتے ہیں, جاتے جاتے کیا جاتے ہیں, وہ کہاں لکھا ہوا ہے, ان سے پنکھے دکھلا دیجیے, کیا ترجمہ ہوتا ہے, دیکھو کیا اس وقت لوئی زمین دلی کا کیا ہے. وہ جب آپ سناؤ اس کو نا, تو کچھ لوئی زمین دلیل تلاش کرے گا. زر تم, حتی زر تم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. کچھ حدیثیں نقل فرمائی گئی ہیں, علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ سوائے اس آیت کریمہ سے اور کہیں بھی قرآن مقدس میں قبروں کی زیارت کا حکم نہیں ہے. وہ زیارت ہوا من اعظم الذرائع للقلب القاسی. اب اس کے فوائد جان کر رہے ہیں, قبروں کی زیارت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو سخت دل والے لوگ ہیں, دل کی سختی میں قبروں کی زیارت کے بعد نام ہو جایا کرتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ جاؤ, دل کے اندر ایک احساس تو پیدا ہوگا نا کہ کل تک ہمارے ساتھ اس میں بیٹھنے والا آج قبر کی تنہائی میں ہم اس کی منو مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے,
ہم کو بھی تو نہیں جانا ہے, اس کو کون اس کا مددگار ہے, کون اس کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں, اکثروا ذکر حادم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اکثر زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. کیا ہے وہ؟ الموت, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. پھر فرمایا, لأنها تذکر الموت والآخرة, اس لیے کہ یہ قبریں جو ہیں وہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں, آخرت کو یاد دلاتی ہیں. وذلك يحمل على قصر الامل, امیدیں کم کرنے کو ابھارتی ہیں. والزہد فی الدنیا, دنیا میں رہ کر کے زہد و تقویٰ کی طرف راغب کرتی ہیں. وترک الرغبت فیہا, اور دنیا کی طرف رغبت کم اس سے ہوتی ہے. یہ فوائد قبروں کی زیارت سے. اہل سنت و جماعت میں جو یہ طریقے رائج ہوئے ہیں ان طریقوں کے پیچھے پچاسوں مصلحتیں اور فوائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. پھر فرمایا حضور نے, کم تو نہیں تو کم عن زیارت القبور فزوروا القبر فإن تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة. حضور حضرت حضور کی روایت پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم کو تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے پہلے روکتا تھا, مگر آپ قبروں کی زیارت کیا تو اس بیس پہ دنیا سے کنارہ کشی ہوتی ہے اور آخرت کی یاد بڑھتی ہے. ہاں, یہ اور کی بات ہے کہ اس میں عورتوں کے تعلق میں فرمایا گیا, اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَنَ دَبَّرَاتِ الْقُبُورِ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے نکلیں. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر ہی سے بیٹھ کر کے اپنے مردوں کو یاد کریں, فاتحہ پڑھ لیا کریں, باہر نہ نکلیں. اس پر سیدی اعلی حضرت کا باقاعدہ ایک رسالہ ہے. فرمایا, ہرگز نہیں. مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے وہ مجبوری؟ میرا پہلے والد عورت سے جانے کی کہاں حکم دیا گیا ہے؟ اگر فرض ہوتا کہ جانا فرض ہوتا تو مجبوری شامل کی جاتی. جب اس کا جانا ضروری ہے, یہ مجبوری کیسی؟ مجبوری تو وہاں ہوتی ہے جب کوئی چیز امپورٹنٹ ہو اور اس کا کرنا لازم ہے. اگر نہیں کرے گا تو مجھے نہیں ہوگا. یہاں تو اس کا کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, فرض تھوڑی ہے کہ جانا ضروری ہے. اسی لیے تو عورت کو سب کچھ دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کے فاتحہ پڑھ لیا ہے. مجبوری فرائض وغیرہ, نماز کی ادائیگی وغیرہ, یہ سب فرض ہے نا, اس کے لیے مجبوریاں ہیں کہ اگر کوئی ایسا عذر پیدا ہو جائے تو پھر کیا کر سکتی ہے عورت؟ اس کے احکام ہیں. کوئی اپنے گھر ہی سے بیٹھ کر کے اپنے مردوں کو یاد کرتی رہے ہو. تو اب قیامت کے دن جب جہنم حج سب کچھ دیکھ لے گا نا, تو علم یقین اس کو حاصل ہو جائے گا. لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین, بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اسے یقین دیکھنا دیکھو گے. یہ جہنم کا تم انکار کر رہے ہو, جس موت کا تم, اس موت کے بعد اٹھائے جانے کا تم انکار کر رہے ہو, جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو, یہ تمہیں ایسا یقینی علم حاصل ہوگا کہ ایسے مشاہداتی طور پر نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اب سے انکار نہیں کرو گے نا. یہ قیامت کی بات ہے, یہ قیامت کی بات ہے. ایمان بالغیب ایمان بالشہادہ میں بڑا فرق ہے. جو لذت ایمان بالغیب میں ہے وہ ایمان بالشہادہ میں نہیں ہے, سمجھا نہیں ملے گا. اچھا صاحب, اب آپ سوچیں جنت کیسی ہوگی؟ ایمان بالغیب ہے کہ نہیں, کیسی ہوگی جنت؟ سوچ لیجیے, کتنا اچھا اردو کا شعر ہے, جو کچھ کہا تو پھر آپ ہو گیا محدود. اگر جنت کے تعلق سے ہم کسی مثال کو پیش کریں, ساتھ جنت ایسی ہے تو اس کے حسن کو ہم نے محدود کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہم یاقوت و مرجان, جنتی بیویاں جیسے موتیاں اور مرجان ہوں گی. کیسی ہوں گی وہ؟ سوچتے چلے جاؤ, حسن کی انتہا. حسن کی انتہا سوچتے چلے جاؤ. تو ایمان بالغیب کا بڑی عزت والی چیز ہے. سوچتے چلے جاؤ, اب چونکہ حضور کی ذات پاک ہمارے لیے ایمان بھی غیب ہے، صحابہ کے ایمان بھی شہادت، حضور کی ذات پاک ہمارے لیے ایمان بھی غیب ہے. سوچتے چلے جاؤ کہ حضور کے چہرے پاک کیسا رہا ہوگا، زلف شریف کیسی رہی ہے، ہوش شریف کیسا رہا ہوگا، آنکھیں کتنی خوبصورت سی رہی ہوں گی، ہونٹ کتنے خوبصورت نزاکت والے رہے ہوں گے، انگلیاں کتنی فور فور انگلیوں کے فور کتنے حسین و جمیل رہے ہوں گے، ناخون کتنا اچھا رہا ہوگا. سوچتے چلے جاؤ تو ایمان الغیب کی لذت بڑی عجیب چیز ہے خدا کی طرف، ہے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ لفظ امن جو ہے تم مرا ترمنا عین الیقین، یہ عین یقین، یقینی طور پر تم مشاہدہ کرو گے اس وقت، لیکن تب تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہوگی. آج گئے ان کی پناہ، آج بھجن باغ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی چیز تم قبول کر بھی رہا ہے تو وہ دیکھنے کے بعد کہ مندر کیا بھائی، یہاں مان یہ صورت یاد. حضرت انس بن مالک کی ایک روایت نقل کیا ہے اللہ مظہری نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلو المجد ثلاثا فارجو اثنان و یبقى معه واحد، تلو اهله و ماله و عمله فارجع اهله و ماله و یبقى عمله. کہتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ مسجد کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، تو اس میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہاں رہ جاتی ہے، اس کے گھر کے لوگ اور اس کا مال اور اس کا عمل، تین چیز جاتے ہیں قبر تک. تو مال اور گھر والے، اہل اولاد، بیٹا بیٹی وغیرہ کوئی واپس آ جاتے ہیں، اور عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اس لیے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن عمل کو مدارے لینا مزاج نہیں جاننا چاہیے، اس کو بھی یاد رکھ لیجیے. ابھی اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں عمل کے ذریعہ کسی کو نجات حاصل نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، جب تک اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی. رضا الہی اگر شامل حال ہو گئی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اگر رضا الہی شامل حال نہیں ہوئی تو بڑے سے بڑا عمل ضائع اور اکار کر دیا جائے گا. یہ صورت حال. ثم تسألون يومئذ عن النعيم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پوچھ تاچھ ہوگی. یہ آیت کریمہ بڑی ڈینجرس ہے، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. نعمتیں کیا ہیں؟ کئی حدیثیں نقل کی ہیں یہاں پہ اور کئی واقعات نقل کیے گئے یہاں پہ. ایک دو واقعہ میں سنا کر کے بات ختم سمیٹ کر سمیٹ پاؤں میں. یہاں نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے، سیدنا عمرہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا عمرہ سے عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا اس وقت ان دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بخدا میں بھی تجھے سے باہر نکلا ہوں. حضور دونوں کے ہمراہ لے کر ایک انصاری گھر تشریف دے گئے، انصاری گھر تشریف دے گئے. حضور جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، وہ تھے نہیں، ان کی اہلیہ گھر پہ تھی، حضرت مالک نے تیحان نام نمبر دیا گیا ان کا، تو موجود نہیں تھا، ان کی اہلیہ گھر پہ تھی. دیکھا حضور تو بڑی خوش ہوئی، ہو خوش آمدید کا. حضور نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے اللہ میٹھا پانی دے دیں گے. تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئے. جب حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا مني، الحمدللہ آج یہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوں. یہ کہہ کر اپنے باپ کی طرف چلے گئے اور کھجوروں کا ایک گٹھا توڑ کر لائے، جس میں کچھ کھجور سوتا تھی، کچھ ارتکی تھی، رکھ دیا خدمت. حضور اور فرمانے لگے، پھر انہوں نے چھری اٹھائی کہ جا کر کے بکری کو بہن کرے، تو حضور نے فرمایا یا قبل حلوب، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا. خیر ایک بکری جو ذبح کیا اس کا گوشت بولا گیا، کھانا کھایا، کھا کر کے فارغ ہو گئے. اب اخیر کا جملہ سنیے، جو بات اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمائی تھی، وہ یہ فرمایا
اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پاپا نے کہا تم کو اپنے گھروں سے نکالا، پاپوں نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے شاد کام ہو کر اب واپس جا رہے ہو، تو جتنی کھجوریں کھائی ہوئی ہیں، جتنے پانی پیے ہوئے ہیں، ان سب کا سوال قیامت کے دن اللہ کے بارے میں کیا جائے گا. جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمتوں کے تعلق سے تو اللہ نے قرطبی نے بالکل انبار بھرا دیا ہے. یہاں تک فرمایا گیا، دیکھیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولا ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد ان يقال له الم نستحق لك جسمك ونرويك من الماء البارد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا بندے سے، کیا میں نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ صحت بڑی عظیم دولت ہوتی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. کیا میں نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یہ بھی نعمت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا گیا ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ سرمے کی سرائی جو بندہ اپنی آنکھ میں سرما لگاتے وقت پھیرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے پوچھے گا. ان المؤمنین ان المؤمن یصل یوم القیامت ان جمیع سائیہ حتی تحل علیہ، کہ وہ جو سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا وہ بھی نعمت الہیہ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. علم، بدن، یہ ساری چیزیں، ضروریات زندگی، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا استعمال کہاں، کیسے، کب، کس انداز میں کیا. اسی کو قرآن نے اور جگہ بھی فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. بصر آنکھ، کان سمع کان، فؤاد دل، ان کو تینوں کو گھیر لیا. دل کے اندر جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں اور انسان کرنے کا ارادہ کر کے ظاہر کر دیا کرتا ہے، جب تک ظاہر نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس سے اس کو پوچھتاچھ نہیں ہوگی. اس امت کی چھوڑ دی گئی ہے، یا تو وہ کر گزرے یا کہہ گزرے تب سوال ہوگا اس سے، لیکن اگر نہ کہتا ہے نہ کرتا ہے تو دل کے اندر لاکھوں طرح کے گندے اچھے وسوسے پیدا ہوں، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اس امت کی خصوصیت ہے. تو یہ دل، یہ کان، یہ آنکھ سب سے سوالات کیے جائے، سب سے پوچھتا چھو. اور حضرت علامہ قرطبی نے ایک بڑی پیاری سی بات لکھی ہے، جو یہ جو حدیث قرآن کا آیت کریمہ ہے کہ لَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھتا کرے گا. یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اعلی حضرت کی بولی بول رہے ہیں اللہ کا قرطبی، یہ کوئی لگتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک قول نقل کیا، کہتے ہیں سبحان اللہ، وقال محمد بن کعب النعیم هو ما انعم الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي التنزيل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. کہ نعمت سے مراد یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیج کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی نعمت حضور کی ذات پاک ہے. تو حضور کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے گا کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیسا سمجھتا تھا، کتنا رسپیکٹ دیتا تھا، کتنا احسان ان کا مانتا تھا. کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ جو ایروں ویروں کے انداز میں وہ پیش آتے تھے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا احترام وہی انداز اختیار کیا جائے جس کو قرآن نے ہمیں رہنمائی کی ہے. اس سے کم درجے کا اگر ہوا تو اس نعمت میں بندہ فیل ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. ہر ایک نعمت کے بارے میں وہی تعدد نعمت اللہ ہی لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو، کتنی نعمت اس نے عطا فرمائی ہے. شیخ قاضی فرماتے ہیں ہر نفس کے کہ وہ میرا وقت وہ مجھ سے حیات ہے، وہ تو برمی آئے مفرح زار
پس در ہر نفسے دو نعمت و بر ہر نعمت شکر واجب. کہتے ہیں جو سانس اندر جاتی ہے زندگی بڑھا دیتی ہے اور وہی سانس پھر باہر نکلی فرحت حاصل ہو گئی. تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، اندر گئی زندگی بڑھی، باہر نکلی فرحت و سکون حاصل ہوا. تو سانس ایک اور نعمت دو، اور ہر نعمت پر ایک شکر بندے پر واجب ہے. تو ہر کوئی اس سانس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اور نعمتیں کہاں چلی جائیں گی؟ یہ تھی بحث سورہ تکاثر شریف کی. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد امام الجود والکرم و علی و اصحاب بارک وسلم و علیکم السلام علیک سیدی یا اسرار رب کریم. سورہ القاریہ شریف، سورہ تکاثر شریف کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی معنوی غلطی ہوئی ہو، مفہومی غلطی ہوئی، اللہ اسے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. جتنے بھائی بہنوں بچوں نے شرکت کی، بارک مولا شرکتوں کو قبول فرما، اور قرآن کے انہی اصول و افکار کے اوپر ہمارے ذریعے گزار دے، اور حشر کے دن اس لرزہ خیزی کے عالم میں بارک مولا ہم کو حساب سے بے نیاز فرما. یا اللہ بے نیاز کر دے بارک مولا. پوری کرم و فضل فرمانے والا ہے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا تلخیر و یعشی سیدنا مولانا محمد والی ما صاحب الزعین برحمتک یا ارحم الراحمین بنفع لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.